بسم الله الرحمن الرحيم Thorncliffe Park Mosque Toronto Canada Today is Thursday 7th night of Taraweeh 21st October 2004 In the introduction of Zakat Mufti Saeed Shaheb has brought up the story of Musa alayhi salam and his qaum Bani Israel Our respected guest, Hazrat Maulana Mufti Saeed Shaheb Damad Barakatuhu.
Min shurur anfusina wa min sayyat a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون
بزرگوں اور بھائیوں یہ چند آیتیں ہیں چند نہیں دو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک خاص موقع پر بارگاہ خداوندی میں ایک دعا کی اس کا جواب آیا قرآن میں نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی دعا کا جواب دیا گیا وہ سب دعا اور اس کا جواب قرآن کریم میں نقل کیا گیا ہے آج اسی کو جو حصہ پڑھا گیا اس میں یہ حصہ ہے وہ خاص موقع کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر اللہ کے حکم سے چل دیے پیچھے فرعون اور فرعون کے لشکر نے پیچھا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں ایک راستہ ہے جس راستے پر موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں اور آئے ہیں وہ راستہ ان کا دیکھا ہوا جو مدین گئے تھے وہاں 8 سال رہے تھے پھر وہاں سے واپس آئے تھے مصر سے مدین گئے آئے وہ راستہ دیکھا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر اس راستے سے فرعون کی حکومت سے نکل جائے لیکن مصر سے نکلنا رات میں ہوا رات کی تاریکی میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ راستہ بھول گئے. اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے, وہ راستہ بھول گئے. چلتے رہے چلتے رہے, اب بیابان میں تو یہ فیصلہ کرنا کہ ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں راستہ بھول گئے ہیں, یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل. بہرحال وہ یہی سمجھ رہے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ راستہ جس پر میں مدین گیا ہوں اور آیا ہوں اسی راستے پر میں بنی اسرائیل کو لے کر چل رہا. پیچھے جب فرعون کو صبح معلوم ہوا کہ یہ لوگ تو بہانہ بنا کر تقریب کا فنکشن کا بہانہ بنا کر یہ تو رفو چکر ہو گئے, تو اس نے فوراً پورے ملک میں سے ملٹری جمع کی اور فوج اکٹھا کر کے اس نے پیچھا کی. یہ آگے جا رہے ہیں, یہ پیچھے آ رہے ہیں, ظاہر فوج تو تیزی کے ساتھ آ رہی ہے اور بنی اسرائیل تو عورتیں مرد بچے سب ان کا آہستہ آہستہ چلنا ہے. کتنے دنوں کے فاصلے سے معلوم نہیں, ایک وقت آیا کہ پیچھے سے فرعون نے آ لی ہے. جب ادھر چلتے چلتے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سمندر آ گیا, حالانکہ وہ راستہ جس سے گئے اور آئے تھے اس میں سمندر نہیں, اب تو ہے. یہ جو ریڈ سی ہے, ریڈ سی میں سے ایک پھانک نکلی ہے یوں گئی ہے خلیج عقبہ, اور ایک پھانک یوں سیدھی گئی ہے, پھر وہ ختم ہو جاتی ہے ایک جگہ, پھر اس کے بعد خشکی تھی, پھر آگے یوں سمندر تھا بحر ابیض متوسط میڈیٹیرین سی, اور ان دونوں کے بیچ میں خشکی تھی, انہی دو کے بیچ میں نہر سوئز کھود کر اس ریڈ سی کو میڈیٹیرین سی سے ملا دیا ہے تاکہ کشتیاں یہاں سے ادھر جا سکیں ادھر سے یہاں آ سکیں, پورا بر اعظم افریقہ کاٹنا نہ پڑے. ایسا ہی پاناما میں کیا ہے, اٹلانٹک کو پیسیفک کو ملانے کے لیے کینل بنائی ہے جس کینل سے جہاز اس سمندر سے ہی گوشت سے اس گوشت میں چلے جاتے ہیں, ایسے ہی یہاں سے اس اوشن میں سے اس اوشن میں جانے کے لیے نہر سوئز بنائی ہے, تو بہت بعد میں بنی. تو حضرت وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو گئے اور آئے تھے وہ جو ایک ڈیلٹا ہے بحر ابیض متوسط اور یہ ریڈ سی کی جہاں ختم ہوا ہے بیچ میں جو خشکی ہے ڈیلٹا ہے, اس ڈیلٹے سے گئے تھے اور آئے تھے مدین کی طرف, وہ راستہ بھول کر کے اور نیچے اتر گئے اور آگے گئے تو آگے سمندر ریڈ سی کی وہ پھانک, پیچھے وہ نظر آ رہے ہیں آگے سمندر آ گئے. لمبا قصہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی وحی آئی اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر پر اپنی لاٹھی مارو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمندر پر لاٹھی ماری تو پانی پھٹا اور 12 روڈ ظاہر ہوئے اور 2 روڈوں کے بیچ کا پانی یوں اونچا ہو کر کھڑا ہوا قطعۃ عظیم, اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. ان قبیلوں کے اعتبار سے جب ایک مرتبہ جنگل میں پیاس ہوئی تھی اور پتھر پر لاٹھی ماری تھی تو چشمے بھی 12 نکلے, یہاں بھی راستے 12 نکلے. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بنی اسرائیل کو لے کر کے ہر قبیلہ اپنے اپنے ایک ایک راستے پر اتر گیا اور چلنے لگے. اب پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آیا اور آ کر خراب ہو گیا. کہ کیا تماشا ہے, کیا جادو کر لیا موسیٰ نے, کیونکہ اس سے پیچھے بہت سے معجزات ایسے ظاہر ہوئے تھے کہ جس کو فرعون نے جادو قرار دیا تھا, فرعون کے لوگوں نے جادو قرار دیا تھا, تو اس نے کہا کہ موسیٰ نے کیا نیا جادو کر دیا. بہرحال وہ یہاں ٹھہرا رہا, یہ لوگ جا رہے ہیں دیکھ رہا ہے جا رہے ہیں. جب وہ بالکل نکلنے کو قریب ہو گئے یا نکل گئے اور پھر بھی راستے ویسے ہی ہیں, پانی ویسے ہی کھڑا ہے, راستے کھلے ہیں, تو اس نے یہ سوچا کہ جادو وادو نہیں ہے اور ریالٹی ہے حقیقت ہے, اور اس نے بھی اپنا لشکر ان راستوں میں ڈال دیا. جب بیچوں بیچ پہنچا لشکر تو اللہ نے کہا حکم پھر آیا تو پھر لاٹھی مارو. کیوں جی موسیٰ علیہ السلام نے پھر سمندر پر لاٹھی ماری تو وہ پانی جو قطعۃ العظیم کھڑا تھا وہ پھر اکٹھا مل گیا اور ہم پانی سمندر ایک ہو گیا اور سارے کے سارے فرعون اس کا لشکر ٹوٹ گیا. آگے جہاں نکلے ہیں وہ وادی سینا ہے, آج بھی جہاں وہاں جنگوں کے تذکرے آتے رہتے ہیں غزہ پٹی اور یہ سب وہاں آتا رہتا ہے, یہ وہ وادی سینا ہے, بہت بڑا علاقہ ہے ایریا ہے. اس علاقے میں جب پہنچے تو اللہ تعالی کا یہ حکم آیا کہ بیت المقدس فلسطین اور یہ ایریا امالکہ کے قبضے میں ہیں, ان کے ساتھ جہاد کرو. اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں فتح دوں گا اور یہ علاقہ تمہارے لیے ہے اور تمہیں تمہارا آبائی وطن تمہارا یہ ہے, اس علاقے کو فتح کرو اور وہاں جا کر بسو. لمبے قصے میں قرآن کریم میں قوم 400 سال سے غلامی میں زندگی بسر کر رہی تھی. بنی اسرائیل 400 سال سے غلامی کی زندگی بسر کر رہی تھی, ان کے حوصلے پست ہو چکے تھے, وہ جہاں کے لیے تیار نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی, اور سزا میں بھی حکمت تھی. سزا دی کہ وہ 40 سال تک وادی سینا ہی میں بھٹکتے رہیں گے, جنگل ہی میں گھومتے رہیں گے. یہ جو 40 سال بدویت آئی, اس بدویت نے اخلاق بدلے, بزدلی کے بجائے بہادری پیدا ہوئی, اور وہ جو بزدل نسل تھی وہ ساری ختم ہوئی اور نئی نسل پیدا ہوئی بداوت میں, اور ان کے اندر وہ جوہر جو مطلوب تھا وہ پیدا ہوا. میرے بھائیو, 50 سال میں ساری دنیا بدل جاتی ہے. غور کرو, 50 سال میں کمپلیٹلی دنیا بدل جاتی ہے, کوئی اکا دکا کہیں بجا رہ جاتا ہے, باقی 50 سال میں کمپلیٹلی دنیا بدل جاتی ہے. اور میری اور حضرت مولانا کی عمر میں اگر آپ پہنچ جائیں گے تو 6 نسلیں اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں, 3 نسلیں اوپر, 3 نسلیں نیچے, اور یہ خود 7 نسلیں آدمی ایک اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے, اور یہ 50 سال کے اندر 7 نسلیں دیکھتا ہے. تو 40 سال کا لمبا عرصہ ان کو میں جنگل میں رکھا گیا, اس میں وہ بوڑھے سب ختم ہوئے جن میں بزدلی تھی, اور نیا عنصر تیار ہوا جن کے اندر بغاوت تھی, اور ان کے اندر وہ بہادری کا جوہر تھا. پھر آگے جو کچھ ہوا وہ ہوا. یہ جو میدان تیہ کے 40 سال ہیں, ان 40 سالوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر طور پہاڑ پر آؤ. ہم اپنی کتاب تورات شریف میں دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر طور پہاڑ کی اسی میدان میں, اس میں اس کی طرف چلے. حضرت موسیٰ سارے بڑا مجمع کے ساتھ تیزی کے ساتھ نہیں چل سکتے, تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم کی ذمہ داری سونپی, اور یہ کہا کہ تم ان کو سنبھالو اور لے کر آہستہ آہستہ آؤ, اور میں پہلے جاتا ہوں. مقررہ پروگرام بتایا یہ گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پر جا کر اعتکاف کریں, وہی میدان انک بالوادی المقدس طوا, اس میدان میں, پاکیزہ میدان میں جا کر 40 دن اعتکاف کریں گے, اور روزے رکھیں گے, روزوں کے ساتھ اعتکاف کریں گے. یہ مدت جب پوری ہوگی تب تورات شریف ملے گی. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے, انہوں نے وہاں جا کر کے روزے شروع کیے, وہی ہیں اللہ کی بندگی اور عبادت شروع. بعض روایات میں ہے کہ جب 30 روزے پورے ہونے آئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا موقع قریب آیا, تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہرے درخت کی ٹہنی توڑ کر کے اس کی مسواک فرمائی. یہ بعض روایات میں ہے, کوئی روایت بہت زیادہ قوی اور مضبوط نہیں ہے, مگر قرآن کریم میں سے اشارے سے وہ روایت ملتی ہے. تو اللہ کا حکم آیا کہ یہ مسواک کیوں کر لی, 10 روزے اور رکھو. قرآن کریم میں آیت کے پاس ہے, ووعدنا موسیٰ 30 لیلۃ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً, کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ ان کو یہ وعد نہ ان سے عہد و پیمان کیا تھا کہ وہاں آ کر کے 30 روزے رکھو, پھر ہم نے ان 30 کو 10 اور ملا کر کے 40 کی تعداد پوری کر دی. بس قرآن میں تو اتنا وعد معلوم نہیں. وہ روایت کہتی ہے کہ مسواک کی, اس لیے 10 روزے بڑھائے گئے, باقی وہ کوئی روایت اعلیٰ درجے کی کوئی حدیث نہیں ہے, اخباری روایتیں ہیں, باقی قرآن کریم میں اتنا ہی ہے. وائے کا جواب ہمیں نہیں معلوم, سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس کا جواب ہمیں نہیں معلوم. قرآن میں جتنا ہے اتنا ہم جانتے ہیں. یہ قاعدہ رک کر کے سمجھو, اخبار ماضیہ, گزرے ہوئے واقعات اور آخرت کے معاملات, ان دونوں میں کے بارے میں قرآن و حدیث میں جتنا آیا ہے بس ہم اتنا جانتے ہیں, اس سے آگے ہم نہیں جانتے. یہ کلیہ فائدہ یاد رکھ لو, اگر یہ یاد رکھ لو تو بہت سی الجھنوں سے پریشانی ہمیں یاد مل جائے. گزشتہ واقعہ مثلا یہ آیا, اذ قربا قربانا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانیاں پیش کی, ایک کی قربانی قبول ہوئی ایک کی نہیں ہوئی. اب اس چکر میں پڑھنا تو انہوں نے کس چیز کی قربانیاں پیش کی, کوئی جانور پیش کیا تھا, کوئی مال پیش کیا تھا, کیا پیش کیا تھا, آپ کو اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے. تو جتنا قرآن نے کہا کہ دونوں نے قربانیاں پیش کی, ایک کی قربانی قبول ہوئی ایک کی نہیں ہوئی, آگے بڑھی, ہاں وہاں اس میں انہیں نہیں چاہیے. اور ایسے جو گزشتہ واقعات ہیں ان کی تفاصیل حدیثوں میں بہت کم آئی, کیونکہ اس واقعے میں جو عبرت ہے کہ ناحق قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے, یہی عبرت کا پہلو اس میں نکالنا ہے. اب یہ کہ انہوں نے کیا قربانیاں پیش کی تھی اس کی تشخیص اور اس کی تعین کوئی ضروری نہیں ہے, مقصد تک پہنچو کہ ناحق قتل اتنا بڑا گناہ ہے. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. یہ واقعہ پیش آیا, معلوم ہوا کہ آگے بھی ناحق قتل ہوں گے, چنانچہ تورات شریف میں یہ حکم نازل کر دیا گیا کہ کسی کو ناحق قتل کرنا, حق کے چرعی کے بغیر قتل کرنا, فساد فی الارض کے بغیر قتل کرنا, ایک شخص کو قتل کرنا تمام انسانوں کے قتل کرنے کے برابر گناہ, ایک نفس کا قتل کرنا ایسا سمجھو گویا سبھی انسانوں کو مار دیا, اور اگر آپ ایک جان کو بچا لیں تو گویا آپ نے سارے انسانوں کی جانیں بچا لیں. جان بچانے کا اتنا بڑا ثواب ہے اور قتل کرنے کا اتنا بڑا گناہ. یہ جو مقصد ہے اس مقصد تک پہنچو, وہ واقعہ پیش آیا انسانوں میں ناحق قتل کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ شریعت میں حکم نازل ہوا, تورات شریف میں نازل ہوا تھا, پھر اس کو قرآن کریم میں نقل کیا. اور یہ قاعدہ ہے کہ پچھلی امتوں کے جو احکام قرآن میں نقل ہوئے ہیں وہ ہماری شریعت کے لیے بھی آتا, وہ قرآن میں نقل ہوئے ہی اس لیے ہیں کہ وہ ہماری شریعت کے بھی احکام ہیں, وہ بن جاتے ہیں. تو بہرحال گزشتہ واقعات کی تمام تفصیلات آدمی نہیں جانتا, قرآن کریم میں حدیثوں میں تو گزشتہ واقعات بس بہت بڑا ہے, نام تھوڑا بہت آئے. اسی طرح سے آخرت کے واقعات, دوسری دنیا کے واقعات, آؤٹ آف نیچر, یہ جو ہماری مادی دنیا ہے, اس مادی دنیا کو تو ہم سمجھتے ہیں لیکن اس مادی دنیا سے آؤٹ باہر ماں وجائے طبیعت جو کچھ معاملات ہیں, عالم آخرت کی جو باتیں ہیں, قرآن و حدیث میں جتنی بات بیان کی گئی ہے بس اتنی ہی, اس سے آگے اس کی تفصیلات کو اپنی عقل سے نہیں پیدا کر سکتے. لہذا اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے ان کے ساتھ عہد و میثاق کیا تھا, کہا کر کے دس دن ہمارے یہاں اعتکاف کرو روزے رکھو, پھر ہم نے اس کو دس اور ملائے اور چالیس دن کی میعاد پوری کی, وجہ قرآن کریم نے ذکر نہیں کی. یہ میں نے اس لیے کہا کہ کہیں کل کو پرچہ کوئی بھیج دے کہ روزے میں مسواک نہیں کرنی چاہیے. دیکھو مثال صاحب نے مسواک کی تھی تو اتنی بڑی سزا ملی تھی, اس لیے میں نے پہلے کہا کہ یہ مسواک کرنے کی تاریخ کی روایت ہے, قرآن کریم میں اس سلسلے میں کوئی اشارہ نہیں. اور روزے میں مسواک کر سکتے ہیں, بعض فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہرے درخت کی مسواک توڑ کر چبا کر کے وہ مسواک کرنے کی اجازت نہیں, کیونکہ ہرے درخت کی مسواک جب چباؤ گے تو سارا رس آئے گا منہ میں, مزہ آئے گا. بعض فقہاء کرام یہ کہتے ہیں کہ زوال سے پہلے پہلے کر سکتے, زوال کے بعد نہیں. لیکن حنفیہ کی اور اکثر فقہا کی رائے یہ ہے کہ روزے میں ہر مسواک کی جا سکتی ہے, اور صبح سے شام تک کسی بھی وقت مسواک کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. صحیح احادیث سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روزے میں مسواک کرنا ثابت, مگر جو چیز ذائقہ رکھتی ہو وہ منہ میں نہیں لینی چاہیے, مجبوری الگ ہے, ذائقہ دار چیز منہ میں نہیں لینی چاہیے. مثلا پیسٹ منجن یہ روزے میں نہیں لگانا چاہیے, کیوں, یہ مزہ ذائقہ ٹیسٹ رکھتی, ایسے ہرے درخت کی لکڑی بھی ٹیسٹ رکھتی ہے, اس لیے بار کو کہانے منع کی. لیکن اگر ایسی ٹیسٹ والی چیز منہ میں جائے گی آگے پیٹ میں نہ پہنچے تو روزہ کوئی نہیں ٹوٹتا, مگر جانی نہیں چاہیے. اور دلیل وہ مسئلہ ہے کہ عورت کھانا پکا رہی ہے تو وہ چکھ نہیں سکتی, لیکن اگر کسی عورت کا شوہر بدتمیز ہے عورتیں بھی بدتمیز نہیں ہوتی، شوہر بھی بدتمیز ہوتے.
اگر کہ مرد یہی سمجھتے ہیں کہ بدتمیز عورتیں ہی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے، عورتیں بھی بدتمیز ہوتی ہیں اور بہت سے شوہر بھی بہت سے نہیں، میں نے غلط کہا، کچھ شوہر بھی بڑے اجیت دماغ کے ہوتے ہیں، اگر ذرا نمک ہلکا تیز ہو جائے تو ان کا پارا چڑھ جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے طلاق دے بیٹھے، کیونکہ طلاق تو سب سے سستی ہے.
تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسی اگر کوئی عورت کا شوہر ایسا سخت مزاج ہے تو وہ زبان پر ذرا سا چکر کیوں دے؟ تو اس مجبوری نے اجازت دی ورنہ نہیں. لہذا ٹیسٹ والی کوئی چیز منہ میں نہیں لینی چاہیے، لیکن بہرحال روزہ ٹوٹے گا جب گلے سے اندر پیٹ میں اترے کوئی چیز تو روزہ ٹوٹے گا، منہ میں کوئی آ کر تھوک دیا جائے، پھینک دیا جائے، منہ صاف کر دیا جائے تو روزہ نہیں، روزے پر اثر نہیں پڑتا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے تورات شریف دی، کہتے ہیں، کوئی پکا ثبوت نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں سے تختیوں پر لکھی ہوئی تورات شریف دی تھی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں سے وحی آئی ہو، جیسا کہ حضور پر وحی آتی تھی تو حضور تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو حضور کاتبی نے وحی کو بلا کر وحی لکھوا دیتے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لہذا جو اللہ کے یہاں سے وحی آتی رہی وہ تختیوں کو لکھتے رہے. یہ جو تختیاں ہیں جن پر تورات شریف لکھی گئی تھی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھی ہیں، جو اللہ کے یہاں سے وحی آئی تھی وہ لکھی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیب سے لکھی ہوئی تختیاں تورات کی ملی ہوں، بہرحال اس کی تفصیل حدیثوں میں نہیں کہ کیا شکل ہوئی تھی، لکھی لکھائی تختیاں عنایت فرمائی گئی تھی یا وحی آئی تھی اور موسیٰ علیہ السلام لکھنا جانتے تھے، انہوں نے وحی طور پر جو وحی آتی رہی اسے تختیوں میں لکھتے رہے. خیر وحی مکمل ہوئی، تورات شریف پوری آئی. اچھا پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ تورات پر جو وحی آئی، طور پر جو وحی آئی تھی تو ساری تورات شریف نہیں آئی تھی، 10 کمانڈس، بس یہ 10 احکام ہی آئے. وہ آج بھی بائبل میں ہے 10 کمانڈس، وہ 10 احکام آئے تھے، وہی 10 احکام نازل ہوئے تھے اور اسے تختیوں پر لکھے گئے. یہ سب بنی اسرائیل کہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم. وہ یہ کہتے ہیں کہ تو طور پر صرف 10 کمانڈس ہی نازل ہوئے تھے، لیکن یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ قرآن نے لوح نہیں الواح استعمال کیا ہے اور وہ 10 کمانڈس اتنی جگہ میں لکھے جاتے ہیں، تو اس کے لیے کئی تختیوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے جو بنی اسرائیل یہود کہتے ہیں یہ بات غلط معلوم ہوتی ہے. بہرحال تورات شریف دینے کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پہاڑ کے اوپر ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام پوری قوم کو لے کر کے پہاڑ کے دامن میں آ چکے ہوں گے، ٹھہرے ہوئے ہوں پہاڑ کے نیچے. موسیٰ علیہ السلام تو پہاڑ کے اوپر ہیں، ان کے گمان میں یہی ہے کہ بنی اسرائیل سارے یہاں پہاڑ کے پاس آ چکے ہوں گے، ہارون علیہ السلام لے کر آئے ہوں گے. جب تورات شریف دی گئی تب وہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ بنی اسرائیل نیچے نہیں آئے ہیں، ان میں پیچھے ایک فتنہ پیدا ہوا ہے اور سامری نے ایک گوشالہ گائے کا بچہ بنایا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کو خدا بنا کر پوجا شروع کر دی. اور موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تیز ہو گیا کہ کتنی پاپڑ ملے ہیں اس قوم کے لیے، اس قوم کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنے پاپڑ ملے ہیں، اور اللہ کی بندی پلک جھپکتے میں اللہ کو چھوڑ کر وہ گائے کو بجنے لگی. کتنا غصہ آئے گا انفارمر کو، مسلح کو، اس نے پوری زندگی محنت کی ہو یہ قوم پر، اور ذرا آپ جھپکتے ہو گمراہ ہو جائے تو کتنا غصہ آنا چاہیے. بہرحال وہ تشریف لائے، لمبا قصہ ہے. پھر اللہ کا حکم آیا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو پوجا ہے وہ لائن سے بیٹھ جائے، اور جنہوں نے نہیں پوجا یعنی ایمان پر برقرار رہے وہ ان کو قتل کرے، تب اللہ توبہ قبول کریں گے ان کی. چنانچہ یہ واقعہ اس طرح عمل ہوا اور قتل شروع ہوا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جتنی سزا ان کو ملنی چاہیے اتنی مل گئی، تو وحی آئی اور ان کی توبہ قبول ہو گئی، بقیہ کو معاف کیا. اب یہ سارا وہ سب پھر دوبارہ ایمان میں آ گئے، وہ جو بچڑے کو پوجا تھا ایمان سے نکل گئے تھے وہ بھی ایمان میں آ گئے، اب سب متحد ہو گئے. تب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو تورات شریف تختیوں میں لکھ کر کے یا لکھی ہوئی لائے تھے وہ قوم کو پیش کی کہ تورات طور پر اللہ نے یہ کتاب عنایت فرمائی. جب یہ کتاب پیش کی तो कुत्ते की दुम टेढ़ी, कुत्ते की दुम होती है वो टेढ़ी ही होती, उसकी नेचर में कही है। एक लंबी नलकी लेकर कुत्ते की दुम लंबी करके नलकी में 100 साल रखो, जब 100 साल के बाद निकालोगे तो यूं निकलेगी। तो ये यहूद कुत्ते की दुम जैसे, जब तौरात उनके सामने पेश की गई तो उन्होंने कहा कि हम कैसे मान लें कि ये अल्लाह की किताब है, तुम गए कि वहां बैठे रहे तुम लिख करके लाए हो मजमून, हम तो उस वक्त माने जब अल्लाह ताला खुद हमसे कहें कि ये किताब मूसा को मैंने दी है तो हम मानेंगे, तुम्हारे कहने से नहीं मानेंगे, अल्लाह हमसे कहे। अल्लाह का हुक्म आया है कि अपनी कौम में से 70-70 आदमी चूज करो, समझदार बड़ी उम्र के दानिशमंद, और वो लेकर के टूर पर आओ वहीं जहां तौरात मिली थी, जहां पहले मूसा अलैहि सलाम से मुकालमा हुआ था वहां आओ, और जैसा मूसा अलैहि सलाम से हम कलामी हुई है हम उनसे क्या देंगे 70 आदमियों से। क्यूना जहरत मूसा अलैहि सलाम ने पूरी कौम में से 70 आदमी चूज किए, मुंतखब किए। واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا طور پر لے کر پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد میں وحی آئی، آواز آئی، پہلے بھی جب موسیٰ علیہ السلام سے طور پر ہم کلامی ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیدار نہیں کیا، اور وہ درخت پر جو آگ نظر آ رہی تھی وہ اللہ نہیں تھے، وہ تجلی تھے، اس میں سے آواز آ رہی ہے، اللہ کی آواز موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں، اور جو آگ نظر آئی تھی ان کو دور سے وہ اللہ نہیں تھے، وہ ایک تجلی تھی۔ چنانچہ جب اللہ سے ہم کلام ہوئے تو بل ساختہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ درخواست کر ڈالی ہے، رب ارینی انظر الیک، پروردگار عالم اپنا جلوہ دکھا دیجیے، دیدار کرا دیجیے۔ معلوم ہوا کہ جو آگ دیکھ رہے ہیں وہ اللہ نہیں، تو اللہ کا جواب آیا لن ترا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اور فرمایا اللہ نے کہ دیکھو سامنے پہاڑ، یہ اس پہاڑ پر ہے، سامنے دوسرا پہاڑ نظر آ رہا ہے دور، اللہ نے فرمایا کہ سامنے والے پہاڑ پر دیکھو، ہم اس پر تجلی کریں گے اپنی، اگر وہ پہاڑ سہار سکے تو تم مجھے دیکھ لو گے وہاں، اور اگر وہ پہاڑ میری تجلی نہ سہار سکے تو تم کیسے دیکھو گے، پہاڑ تو مضبوط مخلوق ہے، انسان تو کمزور ہے۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، اللہ کی تجلی ہوئی دور پہاڑ پر، پہاڑ سہار نہیں سکا اور پہاڑ ریزا ریزا رات ذرہ ہو گیا، ریت ہو کر رہ گیا، اور اتنا زور کا وہ پہاڑ پٹا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کہ یہاں اس پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوئے۔ بہرحال جو دور پر دیکھا تھا وہ اللہ کو تجلی دیکھی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں تھی، ہم کلامی ہو رہی ہے مگر اللہ کی دیدار نہیں دیکھا، تو انہوں نے بھی اللہ کی آواز، اللہ کی طرف سے شوق آواز سنی، اس میں یہ کہا گیا ہوگا کہ یہ تورات موسیٰ کو ہم نے دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب سے کہا کیوں بھائی سن لیا سب نے، کتے کی دم ٹیڑھی، کہنے لگے سنا تو کچھ صحیح مگر کس نے کہا یہ نہیں معلوم، اللہ میاں روبرو ہمیں نظر آئے اور کہیں تو ہم مانیں۔ یہ اتنی بڑی ان کی گستاخی تھی کہ پہاڑ میں زلزلہ ہے اور یہ 70 کے 70 مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ خدایا کیا مجھے کر، میں قوم میں جاؤں گا، واپس جاؤں گا تو قوم یہ کہیں گے لو ہمارے 70 آدمی مار کر کے آیا مجھے۔ تو ایک نشد دو شد، یہ تو تورات ہی ان کو منوانی ہے اور وہ اب میرے سر یہ 70 کا بلیم آ جائے گا الزام، پھر یہ پاگل گدھے ہیں، ان کی ایسی بیوقوفی کی حرکت ہے، پروردگار عالم اس کو میرے لیے آزمائش نہ بنائے۔ اللہ کا حکم آیا وہ 70 پھر زندہ ہوئے۔ یہ جب 70 زندہ ہوئے ہیں اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، کیا دعا کی، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، رب واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، اے ہمارے پروردگار لکھ دیجئے ہمارے لیے، یعنی حضرت کی قوم یہود کے لیے لکھ دیجئے ہمارے لیے دنیا میں خوبی اور آخرت میں بھی خوبی، کیوں، انا ہدنا الیک، ہم آپ کی طرف متوجہ ہو گئے،
ہم آپ کے ہو جاتے ہو گئے، ہم سرنڈر ہو گئے آپ کے سامنے، ہم متوجہ ہو گئے آپ کے سامنے، لہذا آپ ہمارے لیے دنیا میں بھی خوبی لکھیے اور آخرت میں بھی خوبی لکھیے۔
یہ وہی دعا ہے میرے بھائیو جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سورہ بقرہ میں سکھائی، بہت قیمتی دعا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بڑی قیمتی دعا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حج میں تشریف دے گئے ہیں اور حضور طواف کے لیے اترے ہیں تو رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان کا جو پورشن ہے اس حصے میں حضور یہی آیت کریمہ یہی دعا پڑھتے، بڑی قیمتی دعا ہے۔ وہی دعا موسیٰ علیہ السلام بھی مانگ رہے ہیں، واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک۔ اللہ تعالیٰ کا جواب آیا، جواب یہ آیا کہ اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب اسی پر اترتا ہے جو گنہگار ہے، جس کی پکڑ کی جانی چاہیے خامخواہ اللہ نہیں پکڑ کرتے، اور اللہ کی رحمت مہربانی ہر چیز کو وسیع۔ ایک مثال سے سمجھو، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر دعا کی، قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند سخت احکام دیے اور انہوں نے سب تعمیل کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلہ آیا، انی جاعلک للناس اماما، تمہیں انسانوں میں پیشوائی کا مقام، آج ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کی تمام قومیں اپنا پیشوا مانتی، یہودی تو مانتی، عیسائی مانتی، ہم مسلمان مانتے ہیں، ہندوؤں کے یہاں جو برہما ہے وہ ابراہیم ہی کا ہے بگڑا ہو، اور ایسے ہی بدھسٹ ہیں، جو بھی مذہب ہے دنیا میں سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ یہ مخصوص احکام، سخت احکام پر عمل کرنے کے سلے میں انعام ملا ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام نے عرض کیا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار عالم میری اولاد کو بھی پیشوائی کا مقام عنایت کرو۔ اللہ کے یہاں سے جواب آیا، لا ینال عہد الظالمین، پیشوائی کا مقام مومنین کو ملے گا، دینداروں کو ملے گا، کفار کو ظالمین کو نہیں ملے گا۔ یہ دوسرے موقع پہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، جب بیت اللہ شریف تعمیر کیا اور وہاں بستی ہوئی تو حضرت نے دعا کی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا، اور اس شہر میں جو مومنین ہیں ان کو رزق عطا فرما۔ اللہ کے یہاں سے جواب آیا کہ رزق تو میں سبھی بندوں کو دوں گا، جو مجھے مانیں گے اسے بھی دوں گا، نہیں مانیں گے اسے بھی دوں گا۔ یہ جو رزق دنیا میں مل رہا ہے یہ اللہ کی رحمت عام ہے، اور دنیا یا آخرت میں پکڑ، پکڑ اسی کی اللہ کرتے ہیں جو پکڑ کا حقدار ہے، جو گنہگار ہے، جو مجرم ہے، خامخا کسی کی اللہ پکڑ نہیں کرتے۔ تو یہی ضابطہ اللہ نے بتلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہ تم اپنے قوم سے، تم قوم سے یہ بتلا دو کہ میری رحمت عام ہے، اور پکڑوں گا اسے جو پکڑ کا حقدار ہے، جو مجرم ہے اسی کی پکڑ کروں گا، خامخا پکڑ نہیں کروں گا، رحمت میری عام ہے۔ قال اصیب برحمتی من وقال اصیب واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء۔ دوسری بات بتلائی کہ تمہارے لیے تو یہ ضابطہ ہے، تمہیں جو مجرم ہوگا اس کو میں چاہوں گا تو اسے پکڑ کروں گا، اور رحمت میری عام، البتہ ایک امت آگے آ رہی ہے اس کے لیے رحمت ہی رحمت۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا گیا ہے کہ تمہارے لیے تو یہ ہے جو پکڑ کا، جو پکڑ میں آئے گا اس کی میں پکڑ کروں گا، میری مہربانی عام، لیکن آگے ایک امت آ رہی ہے اس کے لیے جو تم دعا اپنے لیے مانگ رہے ہو یہ دعا میں ان کے حق میں قبول کر رہا ہوں۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فسأكتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ بس ابھی عن قریب یعنی فیوچر میں میں رحمت لکھوں گا ان لوگوں کے لیے جن میں تین باتیں پائی جاتی ہیں، تقویٰ، زکات کی ادائیگی، اور اللہ کی آیتوں پر یقین کامل. فیوچر میں یہ امت آئے گی، فیوچر میں جس امت کے اندر یہ تین باتیں ہوں گی، تقویٰ، زکات کی ادائیگی اور اللہ کی آیتوں پر یقین، یہ فیوچر میں جو امت آئے گی جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت لکھنے کا وعدہ فرما رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی پوری امت کے لیے رحمت نہیں لکھی، ان کے لیے تو یہ ضابطہ بتایا عذابی اسیب بھی من اشاء و رحمتی وسعت کل شیء فسأكتبها، رحمت کو میں لازم لکھوں گا اس قوم کے لیے جس میں یہ تین باتیں ہوں گی. وہ تین باتیں وہ قوم کون سی ہیں؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فرمایا کہ یہ جو آئندہ فیوچر میں قوم آنے والی ہے جس میں یہ تین باتیں ہوں گی، تقویٰ، زکات کی ادائیگی اور اللہ کی آیتوں اور اللہ کے وعدوں پر پکا یقین، یہ قوم وہ ہیں جو فالو کرے گی، جو پیروی کرے گی نبی امی کی. الذين يتبعون الرسول النبي الامي، جس نبی، جس رسول نبی امی کی آلریڈی خبریں تورات و انجیل میں دے دی گئی ہیں کہ رسول نبی امی آنے والے ہیں، وہ جو رسول نبی امی جو آخری پیغمبر آنے والے ہیں ان کا جو فالو کریں گے ان کے لیے میں رحمت لکھوں. پھر آگے نبی امی کے پانچ اوصاف بیان کیے، یأمرهم بالمعروف، وہ بھلائیوں کا حکم دیں گے، وینہاهم عن المنکر، اور وہ لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے. یہ سب کیوں اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں؟ یہ اوصاف اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ جو نبی امی آخری پیغمبر تشریف لائیں گے وہ تھوڑی قیامت تک رہیں گے، وہ تو ایک وقت کے بعد چلے جائیں گے اور پیچھے ان کا کام ان کی امت سنبھالے گی. تو یہ اوصاف بیان کیے ہیں، یہ اوصاف حضور والے امت کو سنبھالنے. اگر حضور والے یہ اوصاف امت میں ہیں تو امت سپوت ہے، اور اگر یہ اوصاف نہیں ہے تو وہ یا تو پوت ہے یا کپوت ہے. سپوت وہی ہے جس میں، وہ بیٹا ہی سپوت ہے جس میں باپ کی خوبیاں ہوں، اور اگر باپ والی خوبیاں اس کے اندر نہ ہو، باپ جو کام بھلے کام کرتا تھا وہ اگر اولاد نہ کرے تو کچھ نہ انجانا اولاد کا کیا کرنا. اس لیے وہ اوصاف ہیں، ان کو سمجھو، وہ کام ہمیں کرنے ہیں، وہ حضور کے اوصاف ہیں، ہم حضور کے جانشین اور وارث ہیں. اگر حضور والے وہ کام ہم کریں گے تو ہم جانشین ہیں، اور اگر وہ کام نہیں کریں گے تو ہم کیا جانشین ہیں؟ ایک تو بھلائیوں کا حکم دے. آج کل زمانہ اتنا برا آ گیا ہے کہ کوئی کسی کو کوئی بھلائی کا حکم دینا ہی نہیں سکتا. وہ سوچتا ہے کہ کسی سے ہم کچھ کہیں گے تو وہ مخالف ہو جائے گا، برا مانے گا، منہ کو آئے گا، اس لیے کوئی دوسرے کو کوئی بھلائی کی بات نہیں بتاتے لوگ. میرے بھائیو ایسا نہیں، کہنے کا طریقہ غلط ہو تو دوسرا برا مانتا ہے اور منہ کو آتا ہے، لیکن آپ حکمت کے ساتھ دانش مندی سے سمجھا کر کہیں تو کیا. اچھا بعض لوگ اس لیے بھلائی کی بات دوسروں سے نہیں کہتا تو کوئی سنتا ہی نہیں، مانتا ہی. ارے یہ کہاں تمہاری ذمہ داری کہ تم منوا کے چھوڑو، تمہارا کام محنت کرنا ہے، سمجھانا ہے، کہنا ہے، ماننا نہ ماننا اس بندے کا کام ہے. اس کی نظیر قرآن کریم میں ہے کہ نماز فحشاء اور منکر سے روکتی ہے. اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے، اور ہم بہت سے نمازیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ فحشاء اور منکر میں مبتلا ہے، نماز بھی پانچ وقت کی پابندی سے پڑھ رہا ہے اور پھر فحشاء اور منکر میں ناجائز کام بھی کر رہا ہے، بے حیائی کا کام بھی کر رہا ہے. تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں، سوال کچھ نہیں، نماز تو بیچاری روکتی ہے اسے، مگر وہ نامجاد نماز کی نہ سنے تو وہ کیا کرے؟ نماز ان کا سر موڑے. جیسے باپ بیٹے کو روکتا ہے، مگر بیٹا نالا ہے تو نہیں سنتا، باپ سمجھاتا ہے سمجھاتا ہے، مگر بیٹا اندھے دماغ کا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا رہتا ہے. اب کوئی باپ سے کہے کہ تم اپنے بیٹے کو سمجھاتے نہیں دو، بھائی یہ حرکتیں کرتا ہے، تو باپ کہے گا بھائی اب بتھیرا سمجھاتا ہوں، کیا کروں، آگے مانتا نہیں کیا. یہی حال نماز کا ہے. اگر آپ کے پاس میں وہ دور دین ہو، دور بین نگاہ ہو، آپ دل کے اندر جھانکیں، پر دل ملامت کرتا ہوگا، روتا ہوگا، رو کرتا ہوگا. کیوں؟ نماز سے روکتی ہے، لیکن نماز کے روکنے کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ نماز کی چل بھی جائے، اور نماز تو زبردستی تھوڑی پکڑ کے برائی سے اور گناہ سے ہٹا دے گی، نماز تو روکے گی. جیسے باپ نالائک بیٹے کو روکتا ہے، نماز بھی روکتی ہے.
कभी बाप का कहना रोकना फायदा सूदमंद होता है और कभी सूदमंद नहीं होता। ऐसे कभी नमाज का कहना कहते कहते नमाजी बंदा आहिस्ता ऐसा गुना से हट जाता है और कभी नहीं होता असर उसका।
इसी तरीके पर अगर आप अमर बिल मारूफ करें तो आप ये क्यों उम्मीद बांधते हैं कि मैंने एक मरतबा कहा और दो मरतबा कहा और वो बेटा जरूर दाढ़ी रख लेगा।
ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप हिकमत से दानिशमंदी से समझाते रहिए, आपका काम समझाना है।
जब अल्लाह ताला का फैसला होगा और उस बंदे के दिल में फैसला आएगा, बंदा पक्का पुख्ता इरादा करेगा तो गुनाह से हट करके नेकी पर आ जाए। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो पांच खूबियां हैं उनमें से पहली खूबी ये है यामुरुहुम बिल मारूफ। एक दिन मैंने तकरीर की थी सहाबा वाले काम क्या थे, फिर वो काम बाद में डिवाइड हुए, कोई काम इसने लिया, कोई काम उसने लिया, कोई काम इसने लिया। तो एक बुजुर्ग या एक दोस्त, जवान है तो दोस्त, बड़े हैं तो बुजुर्ग, मालूम नहीं कौन से, मैंने नहीं देखे। वो हजरत मौलाना के पास आए और उन्होंने कहा कि मौलाना साहब ने तकरीर की, उसमें सारे काम बतलाए सहाबा वाले और अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर को तो नहीं बतलाया। तो हजरत मौलाना उनको मुतमईन किया, तो ये अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर तो सहाबा वाला नहीं, तो बुजुर्ग के काम है। तो सहाबा से भी आके तो हुजूर के बराह रास्त काम है, हुजूर के औसाफ में ये पांच वस्त या मुरुहुम बिल मारूफ, लोगों को नेकियों का हुक्म देना, हिकमत से दानिशमंदी से बुरा न लगे इस तरीके पर मौका महल देख करके आप कहिए। एक किस्सा लिखा है किताबों में कि एक बड़े मियां थे, देहाती किस्म के थे, वो वजू कर रहे थे और वजू सही नहीं कर रहे थे। तो हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों ने ये चाहा कि उनको अमर बिल मारूफ करें, उनको समझाएं कि तुम वजू सही नहीं कर रहे हो, वजू करने का देखो तरीका ये। तो दोनों ने फैसला किया और चचा को बुलाया, बूढ़े देहाती को बुलाया और ये कहा कि चचा जान हम दो भाई हैं, हमारे दरमियान में ये इख्तिलाफ है, मैं कहता हूं वजू में अच्छी करना जानता हूं, ये भाई कहता है नहीं मैं अच्छी करना जानता हूं, लिहाजा चाचा जान आप हमारी वजू देखें, मैं भी वजू करता हूं, ये भी वजू करते हैं, आप देखें हम में से अच्छी वजू कौन करता है। तो चाचा ने कहा हां मुफ्ती बन गए, कहा करो बैठो मैं देखता हूं कौन तुम में से करता है। चुना कि एक भाई ने वजू मुकम्मल की देखी चाचा, फिर दूसरे भाई ने वो भी सेम वो भी दूसरी वजू की, अरे बड़ा जहीन होता है कि दोनों भाइयों ने वजू की तो उसने फैसला सुनाया कि साहिबजादो तुम दोनों तो सही वजू करते हो, मेरी वजू करते हो। ये किताब में वाकया लिखा है, देखो सब नसीहत करने का तरीका। कहते हैं कि न लगे मेहंदी, न लगे फिटकड़ी और रंग आए चोखा। देखो कैसा रंग आया चोखा, बड़े मियां ने खुद एतराफ किया कि साहिबजादो तुम दोनों तो बिल्कुल सही वजू करते हो, मेरी वजू करते। एक दूसरा किस्सा हमने अपने असातिज़ा से सुना, आपके दारुलूम देवबंद के बानी हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोत कुद्दसासिर, उनके एक खादिम थे महल्ला दीवान के, वहीं दारुलूम से लगा हुआ एक महल्ला है दीवान का, बड़ा गेट अब भी मौजूद है। वो हजरत के खादिम थे, हजरत के पास हर वक्त रहते थे और दाढ़ी मूंदते थे, दाढ़ी नहीं रखते, हजरत कुछ नहीं कहते।
कई मरतबा लोगों ने हजरत से कहा कि हजरत आपका ये खादिम दाढ़ी मूंदता है, आप इसको समझाते नहीं। तो हजरत चुप होखा बोले, कुछ नहीं कहते। एक दिन हजरत ने अचानक उनको कहा दीवान जी मेरा हजाम को बुला लो। तो अब सर की हजामत तो अभी दो तीन दिन वही बनी हुई थी, तो अब वो नहीं समझे कभी हजामत सर की तो बनी हुई है, हजाम को क्यों बुलवा लो। कहा दीवान जी मेरा हजाम को बुला लो। तो उन्होंने पूछा था हजरत क्या करेंगे हजाम को बुलाकर, कहा भाई हम भी दाढ़ी मुंह डालेंगे। अब वो है कहते हजरत क्यों, तो हजरत ने फरमाया हुए देखो हमारी तुम्हारी दोस्ती है और ये दो रंगी ठीक नहीं, एक रंगी होनी चाहिए, या तो तुम हमारे जैसे हो जाओ वरना हम तुम्हारे जैसे हो जाओ। उसने कहा हजरत मैं भी आप जैसा हो जाऊं, और उस दिन से भी उन्होंने दाढ़ी रखी। तो देखो कितनी दानिशमंदी से बात लाए और मुख्तलिफ तरीके, अच्छा वो तरीका क्या है, वो वक्त खुद ही राहबरी करता है कि इस तरह से समझाओ, उसके लिए कोई कायदा और जाब्ता नहीं। और एक किस्सा जहन में आया,
ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس روحہ نے واعظ کہا.
واعظ کہتے تھے حضرت. اس میں حضرت نے نماز کی ترغیب دی. جو بندے نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو کہا کہ نماز پڑھو.
تو ایک پولیس والا تھا. پولیس والا وہ تو پیروں میں باندھی یہاں تک لپیٹتے ہیں, پھر اس کے اوپر بڑا موٹا سا جوتا پہنتے ہیں. اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اثر ڈالا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نماز پڑھنے کے لیے تو تیار ہوں, باقی میں وضو نہیں کروں گا.
اس لیے کہ یہ پورا باندھنا اور کھولنا روزانہ پانچ مرتبہ میرے بس کا نہیں ہے, میں ڈیوٹی پر ہوتا ہوں, وضو کہاں کروں. اگر آپ بغیر وضو کے نماز پڑھنے کو کہیں تو میں نماز پڑھنے تیار ہوں. تو حضرت نے فرمایا پڑھ لیا کو.
اسی حضرت حاجی صاحب پورے مولانا نہیں تھے, تھوڑا سا درمیان تک پڑھے ہوئے تھے. تو کسی مولانا صاحب نے لکما دیا کہ حضور بغیر وضو کے نماز پڑھنا تو کفر رہے ہیں. نے بغیر وضو کی نماز پڑھنے کو حضرت نے فرمایا میں نے کہاں کہا. یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں بغیر وضو کے پڑھوں, میں کیوں منع کروں. میں کہوں کہ بغیر وضو کے پڑھ تو میں نے مسئلہ بتایا, میں تو نہیں بتایا.
یہ بندہ کہتا ہے کہ میں ایسی پڑھوں, وہ جیسی پڑھنا چاہتا ہے, میں کیوں منع کروں. آگے اللہ کا کام ہے وہ جانے.
پھر ہوا یہ کہ جب رات کو عشاء کے بعد جلسہ ولسا ہوا ہوگا, فجر میں جب وہ اٹھا تو اس نے یہ سوچا کہ آج پہلی نماز ہے, کم سے کم پہلی تو وضو کر کے پڑھ ہی لوں.
اور پھر صبح تو ہر آدمی کوئی ڈیوٹی نہیں ہوتی, ڈیوٹی بعد میں شروع ہوتی ہے.
بہرحال اس نے وضو کی اور نماز پڑھی اور اس کے بعد اپنے باندھی موزے جوتے پہن کر بوٹ پہن کر ڈیوٹی پر چلا.
اللہ کا یہ کرنا کہ عشاء تک وضو ٹوٹی گئی,
تو ظہر بھی اسی وضو سے پڑی, اثر بھی اسی سے پڑی, مغرب بھی اسی سے پڑی, عشاء بھی اسی سے پڑی. رات کو سو گیا, اگلی صبح کو پھر اس نے وضو کی, وہ عشاء تک نہیں ٹوٹی.
کئی دن تک جو صبح وضو کرے اللہ کی مدد شامل ہوا اور عشاء تک ٹوٹے ہی نہیں.
اس نے کہا کہ یہ تو بڑا آسان مسئلہ ہے. اس نے وہ وضو کر کے
بہرحال اس نے ساری نمازیں وضو کے ساتھ پڑھی, ایک نماز بھی بغیر وضو کے نہیں پڑھی.
لیکن اگر حضرت اسی وقت سے جرم دیتے ہیں, ارے تم وقت نہ لائے بغیر وضو کے نماز اٹھی ہوگی,
تو بے چارا بچک جاتا. وہ جیسے پڑھنا چاہتا تھا حضرت نے کہا میں پڑھ لیتے تھے, تو بغیر وضو تجھے پڑھنی ہے تو پڑھ لے, آگے اللہ کا کام ہے وہ سنبھالیں گے. تو میں موقع سے مناسب موقع مناسب دیکھ کر کے آپ بھلائیوں کا حکم کریں, یہ حضور کے کاموں میں سے سب سے پہلا کام ہے. اور برائیوں سے لوگوں کو روکیں, سمجھائیں, برائیوں سے باز رکھیں, یہ حضور کا دوسرا کام.
یا امرو بالمعروف وینہا عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. جتنی ستھری چیزیں ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی علت بیان فرماتے, جتنی گندی چیزیں ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی حرمت واضح فرماتے. یہ حضور ہی کا منصب ہے, یہ حضور ہی کا منصب ہے, یہ امت کا منصب نہیں. اور وہ دو حضور کے ساتھ خاص نہیں. دلیل قرآن میں ہے, ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. تو یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر یہ امت کے لیے بھی صفت آئی, اس لیے وہ حضور کے ساتھ خاص نہیں. یامرہم بالمعروف اور ینہاہم عن المنکر حضور بھی کرتے تھے اور امت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان صفات کو لیا ہے. لیکن یہ دو صفتیں نبی ہی کے لیے ہیں, امت کے لیے نہیں. کہ جتنی ستھری چیزیں ہیں ان کی حلت کا اعلان اور جتنی گندی چیزیں ہیں ان کی حرمت کا اعلان, یہ حضور کے ذمے ہے. اس کی تفصیل پھر کروں گا. وَيَغْضَبُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. غل تو یہ پہلے ہوتا تھا, اب بھی جیلوں میں ہوتا ہوگا میں نہیں جانتا ہوں. گلے میں ایک لوہے کی یوں چوڑی پٹی ہوتی تھی اور یوں گلا اونچا کر کے یوں کر کے تالا لگا دیں گے, گلا یوں پکڑے رکھنا ہے, نیچے کر ہی نہیں سکتے. یہ توپ ہوتا ہے. اور بندش تو ہوتی ہے, یوں بھی باندھتے ہیں مجرم پولیس, یوں بھی باندھتی ہے, یوں بھی باندھتی ہے, پیر بھی باندھتی ہے, یہ سب بندش. اس فرمایا کہ لوگ جو بندشوں میں تھے اور جو توپ لوگوں نے خود پہن رکھے تھے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو یہ سب بندشیں کھول دیں گے. فریڈم, سب بندشیں پہننے والی سب ختم.
اور دوغ جو گلوں میں تھے وہ سب نکال کر پھینکے ہیں. وَيَرْضَوْا عَنْهُ مِصْرَهُ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ. اس کی بھی تفصیل کرو. پھر اللہ نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, بس وہ لوگ جو اس نبی امی پر ایمان لائیں گے, وَعَزَّرُوهُ, اور جو اس نبی کی حمایت کریں گے. کیا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا, امام صاحب سو گئے چلے گئے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ. چار باتیں جن لوگوں میں ہوں گی. ایک, جو اس نبی امی پر ایمان لائیں گے. الحمدللہ ہم سب وہی کرتا ہے جو اس نبی امی پر ایمان لائے ہوئے, جو اس نبی امی کی حمایت کریں گے, جو اس نبی امی کی مدد کریں گے. بعض نے ترجمہ کیا کہ جو اس نبی امی کی توقیر کریں گے, جو اس نبی امی کی توقیر کریں گے, حمایت کریں گے, جو اس نبی امی کی مدد کریں گے, اور اس نبی امی کے ساتھ ہم نے ایک لائٹ نازل کی ہے, اس لائٹ کا فالو کریں گے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ, حضور کے ساتھ نبی امی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک لائٹ نازل کی ہے, نور نازل کیا ہے, وہ نور کا فالو کریں گے. وہ نور قرآن ہے. آج بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے, اللہ کے بندوں نے حضور ہی کو نور قرار دے دیا تاکہ قرآن پر عمل نہ کرنا پڑے. پورے قرآن کریم میں کوئی ایک آیت نہیں ہے جس سے ذرا سا شبہ بھی ہوتا ہو کہ انبیاء اور تمام نبیوں کے سردار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور کے بشر نہیں تھے. ایسا قرآن کریم میں ایک ادنا سی بھی آیت نہیں جس سے ذرا سا کوئی جھوٹا موٹا اشارہ نکلتا ہو, ایسی بھی کوئی آیت نہیں. مگر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا اور یہ کہا کہ جہاں جہاں قرآن میں نور لفظ آیا اسے مراد حضور کی ذات. حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ. فرمایا کہ کامیابی انہی لوگوں کے لیے ان میں یہ چار باتیں ہوں گی, جو اس نبی کی پیروی کریں گے, جو اس نبی کی توقیر کریں گے, جو اس نبی کی نصرت کریں گے, اور جو اس نبی کے ساتھ قرآن کریم بھیجا گیا ہے اس قرآن کریم کا فالو کریں گے. کامیابی ان لوگوں کے لیے. یہ سارا جواب یہاں تک ہے. یہ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سنایا گیا تھا اور یہ بتلایا تھا کہ آپ کی امت کے لیے جس کو چاہ جو مجرم ہوگا اس کی پکڑ ہوگی اور رحمت سب کو ہوگی, اور جو آپ دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول کی جائے گی اس پیغمبر کے حق میں جو فیوچر میں آنے والے ہیں, اور ان کی امت کے حق میں قبول کی جائے گی. نبی کے حق میں, نبی کے حق میں تو 100%, اور امت کے حق میں جس امتیوں میں یہ چار باتیں ہوں گی ان کے حق میں. مجھے تو یہاں یہ بتانا ہے کہ اس دعا کی قبولیت کے جگہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی گئی تو اس امت کے تین وصف بیان کیے ہیں, یہ تقون تقوا, یوتون زکا. نماز کا ذکر یہاں نہیں ہے, یوتون زکا زکات ادا کرتے ہیں, اور اللہ کے وعدوں پر یقین اور ایمان. حالانکہ نماز سب سے اہم عبادت ہے, صلاۃ عماد الدین, دین کا مین پلر نماز ہے. مگر اس موقع پر بجائے نماز کے یوتون زکات کا یہ اشارہ ہے. کیوں؟ آگے جو آ رہا ہے نبی کی توقیر کرنا یا نبی کی نصرت کرنا, مدد کرنا, یہ مال خرچ کرنے سے اس کا تعلق ہے. مال خرچ کرنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اس لیے یہاں اس صفت کا ذکر کیا گیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, جہاں نماز کی ایک اہمیت ہے سبھی جانتے ہیں, زکات کی بھی تقریباً ویسی ہی اہمیت ہے. سیکنڈ عبادت اگر اسلام میں کوئی ہے تو زکات ہے. نماز روح کی زکات ہے. نماز روح کی, بدن کی کہہ لو, نماز بدن کی زکات ہے, روح کی زکات ہے. اور جیب میں جو ہے اس کی زکات یہ مال ہے جو ہم زکات میں نکالتے ہیں. نماز جسم اور روح اور جسم کو پاکیزہ نماز کرتی ہے, اور انسان کی ملکیت میں جو کچھ ہے اس کو ستھرا پاکیزہ یہ زکات کرتی. اسی لیے قرآن کریم میں 31 جگہوں میں نماز اور زکات کو ملا کر ساتھ ساتھ ذکر ہے. الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ, دونوں کو ساتھ ملا کر کے قرآن میں 31 جگہ دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا. اس لیے میرے بھائیو, زکات کے نماز کے مسئلے تو آپ میرا جانتے ہی ہیں, زکات کے مسئلے کچھ سمجھنے چاہیے. انشاءاللہ یہ جو 2-3 دن ہیں, ان 2-3 دن میں یہی مسائل بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.